الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
خاتم المرسلین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استفسار پر اس نے تین قبروں کے پراسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے، آ اور سن کے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید بتایا، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا. پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ عزوجل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں. اس نے مزید کہا اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے. میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا. سائیں بھائیو یہ حکایت حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کی کتاب راحت القلوب سے لی گئی ہے. اس دقت انگیز اور فکر انگیز حکایت سے معلوم ہوا کہ شرابی اور زانی، بے نمازی اور طرح طرح کے گناہگاروں کا مرنے کے بعد بھیانک انجام اس کفن چور نے دیکھا. یہ برزخ کے معاملات عموماً بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا اس کو دکھا دیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کریں. یہ یاد رکھیے کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، گناہ کا اعتراف، انہیں جو گناہ کیا ہے اس کو تسلیم کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر اس پر ندامت یعنی بیزار ہونا، اس سے شرمندہ ہونا اور اس سے توبہ کرتے ہوئے یہ عہد کرنا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر آئندہ یہ گناہ کرنے کا ذہن ہے تو یہ توبہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر داڑھی منڈانے والا بھی ظاہر حرام فعل ہے، توبہ کرتا رہے داڑھی منڈانے سے اور پھر یہ بھی طے ہے کہ کل پھر داڑھی منڈاؤں گا یا میں ہفتے میں ایک بار داڑھی منڈایا کروں گا یا مہینے میں ایک بار منڈایا کروں گا، تو یہ تو گناہ کا پہلے سے اس کا انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے تو یہ گناہ چھوڑنا نہیں ہے. تو اب یہ اس کی اس معاملے میں توبہ نہیں ہے. تو گناہ کی توبہ اسی صورت میں ہے کہ اس گناہ سے وہ باس آ جائے، یہ طے ہو جائے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور یوں توبہ کرے. بے نمازی توبہ کرتا رہے تو یہ اس کی توبہ اس معاملے میں نہیں ہے جب تک یہ عہد نہ کرے کہ میں نماز پابندی سے پڑھا کروں گا. اور بے نمازی کی توبہ کی صورت یہ ہے، کیونکہ جن گناہوں میں یہ ہو کہ اس کی تلافی بھی کرنی ہو تو وہ تلافی بھی کرنی ہوگی، تو بے نمازی کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس نے قضا کی اس کی توبہ بھی کرے اور ان کو ادا بھی کرے. صرف توبہ کافی نہیں ہے کہ یا اللہ میری اتنے سالوں سے نماز چھوٹ رہی ہے، میں آئندہ نماز پڑھا کروں گا، مجھے معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے. بلکہ توبہ یہ ہوگی کہ اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی. جیسے اس کو دنیا بھی مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور یہ طے ہوا کہ آپ سال بھر کے بعد اس کو لوٹائیں گے. اب سال بھر سے اوپر عرصہ گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 1 سال لیٹ ہو گیا، اب اس کو آپ کہیں سوری تو سوری سے کام تھوڑی چلے گا، بلکہ اس کو وہ قرضہ بھی دینا ہوگا اور سوری بھی کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے تاخیر کی. لیٹ جو ہوئے، تاخیر ہوئی، اس کی معافی مانگیں گے آپ اس سے اور اس کو وہ قرضہ چکائیں گے جبھی وہ دائرے کے مطمئن ہوگا، ورنہ وہ صرف سوری کرنے سے یا معافیاں مانگنے سے تھوڑی مطمئن ہوگا. یا اس کو ڈھارس دینی پڑے گی کہ میں آپ کو یہ قرضہ آہستہ آہستہ چکا دوں گا. تو یہ میں نے ایک مثال دی. تو اسی طرح نماز برسوں کی ہے تو چلو ایک دن میں وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیت پختہ ہونا ضروری ہے کہ میں آئندہ یہ نمازیں ادا کرتا رہوں گا اور قضا کر لوں گا پوری نماز، تو یہ توبہ ہے. اسی طرح شرابی اگر شراب سے توبہ کرتا ہے اور یہ بھی ذہن ہے کہ کبھی کبھی تو پیوں گا، تو پھر یہ اس کی توبہ نہیں، اس کو یک لخت چھوڑنی پڑے گی. اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آہستہ آہستہ چھوڑوں گا ورنہ بیمار ہو جاؤں، بھلے بیمار ہو جائے، شراب کی اجازت نہیں ملے گی کہ چلو تھوڑی تھوڑی چھوڑے ہی. فوراً چھوڑنی پڑے گی, حرام قطعی ہے. اور سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے, یعنی نجاست غلیظہ ہے, اس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے. یعنی کوئی کہے کہ صاحب وہ اتنی سی تھوڑی پی لے کہ اس سے نشہ نہیں چڑھے تو جائز, ایسا نہیں. شراب چونکہ ناپاک ہے تو اس لیے اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. تو بہرحال میرے سائیں بھائیو, گناہوں سے توبہ بہت ضروری ہے اور اس کے ارکان بھی پورے کرنے ضروری ہیں. ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا, علی جا میں بے حد گناہگار اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں. خلیفہ نے کہا, کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا, بڑا. پوچھا, کیا تیرا گناہ لوح قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا, بڑا ہے. پوچھا, کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا, بڑا. خلیفہ نے کہا, بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا. خلیفہ نے کہا, بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ ہے کیا. اس پر اس نے کہا, حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے, تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکلا ہے. یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی. کہنے لگا, علی جا میں ایک کفن چور ہوں, آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا. کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. میں خوف زدہ ہو کر جوئی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا. کوئی کہہ رہا تھا, اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے. میں نے گھبرا کر کہا, مجھ میں ہمت نہیں, تم ہی بتاؤ. آواز آئی, یہ شخص شرابی اور زانی تھا. دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے, توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. غائب سے آواز آئی, یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا. تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا. مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی تھی. غیبی آواز نے بتایا, یہ غیبت کرتا, چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا. مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے. مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہوئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا, مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی, یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا. پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی, اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا. غیبی آواز نے بتایا, اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا. میرے سائیں بھائیو, یہ آپ نے قبر کے مناظر سنے کہ گناہوں کی پاداش میں مجرموں کو قبر میں کیسی کیسی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں. شرابی, زانی, بے نمازی, غیبت کرنے والوں, چغلی کھانے والوں, جھوٹی قسمیں کھانے والوں, حرام روزی کمانے والوں کے عذابات قبر میں آپ نے سنے. یہ مناظر ایک کفن چور نے دیکھے اور اس نے بیان کیے اور بزرگوں نے اس واقعے کو کتابوں میں ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. تو یہ برائے عبرت اس طرح کے واقعات دکھائے جاتے ہیں, بہت کم دکھائے جاتے ہیں, ورنہ برزخ جو وہ پردہ ہے ہر ایک کو یہ نظر نہیں آتا. یعنی ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسے آئیں کہ مردہ خانے میں تو اتنے مردے بھرے ہوتے ہیں, ہم بھی اپنے عزیز کی لاش ڈھونڈنے گئے تھے تو وہاں تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا. برزخ کا جو معاملہ ہے وہ حق کے عذاب بھی ہے, ثواب بھی ہے, دونوں چھپتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. اس کو یوں سمجھیں کہ دو آدمی سوئے ہوئے برابر برابر میں, اور دونوں خواب کی دنیا میں پہنچے ہوئے اور تیسرا جاگ رہا بیٹھا ہوا. خواب میں دونوں جو ہیں, ایک ان میں باغ میں سیر کر رہا ہے, میوے کھا رہا ہے باغ کے اور مزے لے رہا ہے. اس کے برابر والا جو ہے اس کو دشمن نے پکڑ لیا اور اس کو گھوسے رسید کر رہا ہے, لاتیں مار رہا ہے, چھریاں چلا رہا ہے اس پر, اور یہ چلا رہا ہے خوابی خوابی. اب جو تیسرا جاگ رہا ہے, یہ دونوں کے معاملات سے بے خبر ہے, نہ باغ والے کو دیکھ رہا ہے نہ جس کی پٹائی ہو رہی ہے اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. یہ دونوں سے بے خبر ہے نا. تو برزخ کا معاملہ اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ کسی مردے پر عذاب ہو رہا ہے تو کوئی خوش نصیب مسلمان جو ہے وہ مرنے کے بعد ثواب پا رہا ہے, نعمتیں پا رہا ہے, اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. اگرچہ اس کو اگر دفن نہیں بھی کیا گیا, وہ جانور کے پیٹ میں شیر کھا گیا اس کو, اسی طرح سمندر میں جو ڈوب گیا, بلکہ جو سفینے میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی تو کفن دے کر نماز پڑھ کے وزن باندھ کر سمندر میں اتار دیا جاتا ہے. کئی کئی روز تک سفینہ جو ہے وہ سمندر میں تیرتا رہتا ہے. اس کی بھی بعض آپتہ جس طرح ہماری قبرستانوں میں قبریں بنتی ہیں, اس کی قبریں تو نہیں بنتی, شریعت میں اجازت ہے اس کی سمندر میں پہنچانے کی, جبکہ وہ سمندر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کشتی وغیرہ میں وہ تدفین ممکن نہ ہو. اب سمندر کی بھلے اس کو مچھلیاں کھا رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنے عذاب یا ثواب جو بھی ہے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے. اس طرح جنگل میں مار کے کسی نے پھینک دیا کسی کو, اس کو بھی جانور کھا گئے, کتے کھا گئے, گد نوچ گئے, لیکن اس کے ساتھ بھی عذاب اور ثواب کے معاملات, قبر کا حساب کتاب جو بھی ہے, قبر کا معاملہ, اس کو سوالات ہیں منکر نکیر کے اور سب ہو جائیں گے. تو چونکہ یہ معاملہ اعتقاد کا ہے, عذاب قبر حق ہے حدیث پاک میں, تو یہ ہم کو اس پر یقین کرنا ضروری ہے کہ عذاب قبر کا انکار جو ہے یہ گمراہی ہے. یہ ضروریات اہل سنت میں سے, عذاب قبر حق ہے. اس طرح کے کئی واقعات حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کی ہیں. چنانچہ حضرت عبد المؤمن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی, اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ. اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں, جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی. اور ایک کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا. تو اب یہ کیلوں والی لاش یا یہ کھوپڑی میں سیسا, یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے جس سے, بلکہ اس مردے کو اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یہ کوئی اندازہ ہے نہ. کسی کے دماغ میں ٹیومر ہو جاتا ہے تو یہ وہی بتا سکتا ہے اس کو کتنا درد ہوتا ہے. جب یہ ٹیومر یا گانٹھ, ٹیومر یہ انگلش میں شاید ٹیومر ہے, گانٹھ بھی بولتے ہیں اس کو, غالباً سدا بھی بولتے ہیں, تو اگر سر میں گانٹھ ہو جائے کسی کے تو درد کے مارے بے چین ہو جائے, اس کو تشویش ہو کہ کہیں یہ کینسر نہ بن جائے, بلکہ معمولی سا درد سر برداشت نہیں ہوتا. تو جس کی کھوپڑی میں سیسا بھر دیا گیا اس کو کس قدر تکلیف اٹھے. قبر کا کوئی منظر اگر غور کرے تو وہ شاید گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ رہے, اور وہ قبر کا معاملہ آج بھی درپیش آ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو مطلب ہے نا کہ ابھی ہم سوچیں کہ ابھی تو عمر بہت پڑی ہے, یعنی آج ہی موت واقع ہو جائے ہم میں سے کسی کی, کوئی ضروری نہیں کہ ہم 100 سال جیئیں گے یا 80 سال جیئیں گے. اگر 100 سال کیا, اگر 1200 سال جی جائیں جب بھی موت ہے مرنا تو پڑے گا. جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھپڑ رسید فرما دیا اور ان کی آنکھ نکل پڑی. انہوں نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے بیل پر, اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اتنے سالوں کی ان کی عمر بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ ملک الموت نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا ملک الموت سے کہ یہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے بال ہیں اتنے سال عمر بڑھ جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولا یہ عرصہ پورا ہونے کے بعد پھر موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کہ اس کے بعد بھی جب موت آنی ہی آنی ہے ابھی سے روح قبض کر لو, تو یوں ان کی روح قبض کی گئی. بہرحال یہ کہ ہماری عبرت کے لیے یہ واقعہ ہے کہ بہرحال موت ہے, موت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. یہاں تک کہ عمر کی بات آئی تو عرض کروں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں نجران سے ایک بوڑھے صاحب حاضر ہوئے, 200 سال ان کی عمر تھی, 200 سال کے بوڑھے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بڑھاپے کا اکرام کیا اور ان سے فرمایا کہ بڑے میاں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے فرما دیجیے. تو اس بزرگ نے عرض کی علی جان کیا میری گزشتہ عمر آپ مجھے لوٹا سکتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور پھر مجھے اور کوئی حاجت نہیں, مجھے اپنی پچھلی عمر ملتی ہے تو وہ چاہیے, ورنہ اور کوئی حاجت نہیں. تو عمر کتنی بڑی ہو جائے موت تو ہے. سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی طویل, انہوں نے 950 سال بہت طویل عرصہ انہوں نے تبلیغ کی اور بہت تھوڑے افراد ایمان لے آئے. ان کا نوح نام جو ہے نا یہ ان کا نام نہیں ہے, شہرت اسی نام سے ہے. قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے نوح کے طور پر, لیکن اصل میں یہ نام نہیں, ان کا نام تھا عبد الجبار. چونکہ ان کی نیکی کی دعوت لوگ قبول نہیں کرتے تھے, بہت سرکش تھی ان کی جو قوم تھی, بہت ہی سرکش تھی, تو وہ قبول کرتے نہیں تھے دعوت. تو یہ روتے بہت تھے, سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کڑتے بہت تھے, نوحہ کرتے تھے, غم کرتے تھے. تو کثرت نوحہ اور رنج و غم کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا, کثرت سے نوحہ کرنے والا. تو یہ ایسا مشہور ہوا کہ عبد الجبار نام تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا, الا ماشاء اللہ آج ہزاروں کو پتا چل گیا, کل شاید پھر بھلا جائے گا, یاد نہ رہے. ہاں جنہوں نے لکھ لیا وہ کبھی کبھی دیکھیں گے تو شاید یاد آ جائے گا. تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت مظلوم نبی تھے, لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار ایک بدبخت اپنے بچے کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا, بچہ تھوڑا سمجھدار تھا, وہ اٹھایا ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیٹا دیکھ یہ شخص جو ہے نا یہ معاذ اللہ صحیح آدمی نہیں ہے, تو جب بڑا ہو جائے نا اس کو مارنا. تو بیٹا بھی بدبخت تھا, چھوٹا تھا لیکن بدبخت تھا. اس نے کہا ابو میں پتہ نہیں بڑا کب ہوں گا اور آپ کی حسرت نکالوں گا, مجھے آپ نیچے اتار دیں تاکہ میں آپ کی حسرت پوری کروں. اس نے نیچے اتارا تو اس بدبخت زادے نے پتھر اٹھایا اور سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر دے مارا, سر پاک شکستہ ہوا, سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی کہ اب یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں, اور اس طرح وہ قوم جو تھی بالآخر عذاب ان پر آیا اور وہ سیلاب میں ڈوب گئے. گنتی کے لوگ تھے جن کو آپ نے اپنے سفینے میں سوار کر لیا, ہر جانور کا ایک جوڑا اپنے سفینے میں بٹھا لیا, اور اس طرح سارے لوگ جو تھے یہ کفار یہ سب ہلاک ہو گئے. تو میرے سائیں بھائیوں میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ جیسے کتنی بھی عمر مل جائے بہرحال موت تو آئے گی, تو اس لیے اب ہم سب سوچیں کہ اب پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آئے, جبکہ آنی ہے یہ تو طے ہے, یقینی ہے, اس پر تو ایمان ہے. اور جو لوگ ایمان اللہ پر نہیں لاتے وہ بھی موت کو تسلیم کرتے, دیری ہے. جو خدا اور رسول کے منکر اور وہ مادہ پرست جو ہوتے ہیں دیری ہے, یہ بھی موت کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت آتی دیکھتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے اور دنیا کا کوئی طبیب اس کو زندہ نہیں کر سکتا, موت کو مانتا. تو ایسی موت جو متفق علیہ مسئلہ ہے, سب کا اس پر اتفاق ہو, ایسی موت یقینی موت اور مشاہدہ روز مرہ کا, اب اس کے لیے بھی ہماری تیاریاں نہ ہوں تو پھر اپنا کیا بنے, کیسے کام چلے. جو بھی مجھے سن رہے ہیں یہ سب کے لیے پیغام, کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے یہ اپنا ذہن بنا لیں, عہد کر لیں اب ہم نے دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوڑنا, کہ اس ماحول نے ہمیں ایمان کی حفاظت کا شعور دیا, ہمیں اس بے وفا دنیا کی بے ثباتی کا شعور دیا کہ یہ دنیا بے وفا اور بے ثبات ہے, اس کو قرار ہے ہی نہیں, نہ یہ کسی کی ہوئی ہے نہ یہ کسی کی ہونی ہے, تو بالکل ہی بے وفاؤں کی سردار ہے, جیسی تیسی بے وفا, بڑے بڑوں کو دھکا مار دیتی ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل دائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلی حضرت کا یہ شعر ہے, یہ مردار ہے, یہ بے وفا ہے, یہ کسی کی کبھی بھی نہیں ہوئی اور کبھی بھی کسی کی نہیں ہوگی, جبھی تو اللہ کے نیک بندوں سے دنیا دور رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتا, کوئی سمجھے کہ مجھے تکلیفیں بہت ہیں پریشانیاں بہت ہیں تو یوں دل منا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہو رہا کہ مجھے دنیا کی آسائشوں سے دور رکھا گیا, دنیا کی راحت سامانیوں سے دور رکھا گیا, اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر دنیا کی راحتیں ہی کوئی بہت بڑا شرف ہوتا تو انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں کبھی نہ آتی, صحابہ کرام پر آزمائشیں کبھی بھی نہ آتی, کربلا کا واقعہ ہرگز وقوع پذیر نہ ہوتا، کربلا والوں پر مصیبت کے پہاڑ نہ ٹوٹتے، اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی اور اس کی راحتیں ہی سب کچھ ہوتی تو یہ راحتیں بھی عارضی ہیں. یعنی اس دنیا کو چاندی کی مثال دیجئے کہ یہ ایسی نالائق ہے کہ اس سے جتنا دل لگاتے ہیں نا اتنا ہی یہ دل کے اندر اترتی چلی جاتی. نہیں، یہ چاندی کی یوں مثال کہ چاندی ہے تو ایک بیش قیمت دھات ہے، لیکن اس پر آپ کپڑا رگڑو گے نا چاندی پر، کیا کپڑا چمکے گا؟ کوئی بتائے کپڑے کا کیا اثر ہوگا؟ کسی کو معلوم؟ جہاں چاندی پر کپڑا رگڑا تو کپڑے پر کیا ہوگا؟ کالا پڑے گا. یہ ہے کمبخت دنیا، یہ ایسی چاندی ہے کہ اس سے جو دل لگائے گا وہ کالا پڑے گا، اس کا دل کالا پڑے گا. یہ چاندی دیکھنے میں چمکدار ہے، دور سے اچھا لگتا ہے چاندی، اس سے کپڑا رگڑ کھائے گا تو کالا پڑ جائے گا. اور یہ خارش ہے، خارش، یہ دنیا جو ہے نا سوکھی خارش ہے. جیسے خارش کرو تو مزہ آئے گا، یہ کھجاتے رہو کھجاتے رہو تو خون جاری ہو جائے گا ہاتھ سے. تو یہ دنیا کی محبت بھی خارش کی مثال اس پر صادق آ سکتی ہے کہ اس سے دل لگائیں گے تو مزہ آتا رہے گا اور آخر کار وہ چمڑی پھٹے گی اور خون نکلے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس بے وفا دنیا سے ہمیں محفوظ رکھے. دیکھیے، دنیا وہ مذموم ہے، وہ بری ہے کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے، ورنہ تو ہم سبھی دنیا میں رہ رہے ہیں. ماں باپ کی خدمت یا باغ بچوں کی پرورش اور بقدر ضرورت رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ، یہ وہ دنیا نہیں ہے، مضموم دنیا نہیں ہے کہ اس کی حاجت ہے، حاجت کے قدر. اب یہ کہ لاؤ لاؤ جو ہوتا نا، مال کھینچتے رہو اور بینک بیلنس بڑھاتے رہو اور پلاٹ اور یہ وہ دنیا کی دولت جمع کرتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں، جبکہ اس کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں وابستہ نہ ہوں. اب دنیا کی دولت اس لیے وہ جمع کر رہا ہے، واقعی اس کا 17 آنے ذہن ہے کہ دولت کے ذریعے وہ دین کی خدمت کرے گا، غریبوں کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، بال بچوں کو سوال کی ذلت سے بچائے گا. اگر ایسی نیتیں واقعی خالی، یہ تو بولتے تو ہیں کہ ہم تو رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے صاحب وہ دنیا جمع کر رہے ہیں، ہر سال حج کریں، مدینے جائیں، لیکن ان کا جب کردار دیکھتے ہیں تو وہ اس کے آئینہ دار باز نہیں ہوتے، خالی بس بولتے ہیں. تو یہ الٹا شاید ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کی تباہ کاری میں پڑے ہوئے ہوں، لیکن جو ایسا بولتا ہے ہمیں بدگمانی کی حاجت بھی کیا ہے. مگر ہر ایک اپنے دل پر غور کرے کہ میں جو بول رہا ہوں میرا دل اور میرا ضمیر بھی میرا ہم نوا ہے بھی یا نہیں، ضمیر میرے ساتھ ہے یا ضمیر کان کھینچ رہا ہے کہ اب بس کر، اتنا بھی جھوٹ مت بول. تو نے دنیا اس لیے نہیں کمائی یا نہیں کما رہا کہ تو صرف دین کی خدمت کرے گا اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرے گا، بلکہ تو اپنا گھر بھر رہا ہے، تجھے حرص ہے دولت کی، سنبھال سنبھال کے گن گن کے تو رکھتا ہے، خالی باتیں بناتا، زکات دینے میں بھی تجھے موت پڑتی ہے اور بولتا میں دین کی خدمت کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے کما رہا ہوں. یہ اپنے ضمیر سے پوچھے. یعنی زکات ہی دینا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو فرض تو ہے، کمال ایمانوں کر تو ہے کہ فرض ادا کر رہا ہے، کار ثواب ہے. لیکن اہل اللہ والی زکات اور ہے، 2.5% تو وہ فرض ہے، وہ تو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اہل اللہ کی زکات 100%، جیسے 2.5% زکات ہے نا صاحب استطاعت پر، لیکن اہل اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی زکات 100%، ان مانو کر کے وہ رکھتے ہی نہیں تھے، جو آیا لٹا دیا، اس کو جمع ہی نہیں کیا، اور ان کے کام بھی نہیں رکتے تھے. توکل اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا کہ ان کے کام نہیں رکتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی تو ان کے کام ہو جاتے تھے. ہم لوگوں کو تو بس ہرس ہی پیچھا نہیں چھوڑتی، مال جمع کیے جا رہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینوں کا، برسوں کا ہمارے پاس ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کل کوئی ضرورت پڑ گئی تو پھر کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، آئے کیا ہوگا. تو پھر جو اس طرح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوتا ہے. توکل کی اعلیٰ منزل کیسے حاصل ہو؟ اللہ نصیب، اللہ کے بھروسے پر. کاش ہماری زندگی حقیقی معنوں میں بھروسے پر گزرے. صحیح معنوں میں توکل نہ ہونے کی وجہ سے تو بندہ حرام روزیوں میں پڑتا ہے، ورنہ یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی متعین کی ہے کہ فلاں کو 63 سال زندہ رکھے گا، تو اب اس رزق پہنچانا یہ اس کا کام ہے، وہ رزق پہنچا کر زندہ رکھے گا، کیونکہ اس نے 63 سال کی زندگی مقرر فرمائی ہے، زندہ رکھے گا. لیکن ہم لوگوں کی ہرس نہیں جاتی. میرے سہ بھائیو، اللہ کرے کہ مدنی ذہن بن جائے اور ہمیں موت کی تیاری کا جذبہ مل جائے. جوانی میں جو تیاری ہو سکتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی. بڑھاپے میں تو ویسے ہی بندہ مایوس ہو جاتا کہ پتہ نہیں کب تک میں جیوں گا، جی جی کر کتنا جیوں گا. اور یہ خدا کی قسم سال بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت طویل امید ہے، لمبی امید ہے، سال بہت بڑی امید ہے. یہاں تو کل کا بھروسہ نہیں ہے کل کیا ہوگا, کل کیا پل کا بھروسہ نہیں ہے, جو سانس ہم نے لیا وہ نکلے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی تو ایسا سانس ہم لیں گے نا جو نہیں نکلے گا, کوئی تو ایسی شام آئے گی کہ جس کی ہم صبح نہیں دے سکتے, کوئی تو صبح ایسی آئے گی کہ جس کی شام ہماری قبر کے اندر ہوگی. جو شام کو مرتا ہے وہ صبح کو زندہ تو ہوتا ہی ہے, اور ہٹے کٹے کڑیل جوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر ہی جاتے ہیں. کاش غفلت کی نیند اڑے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی طرف راغب ہوں. تو اے میرے سائیں بھائیوں, گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. گھر میں تو ضرور درس کی ترکیب فرمائیے, آپ دیجئے یا گھر کے کوئی فرد کسی فرد کو تیار کیجئے کہ وہ دے, آپ سنیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. گھر درس ہے واقعی آزمائش والا, گھر والے توجہ دیں نہ بھی دیں لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.